دیگه درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الٰه العالمین ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قل الله تعالی فی کتابه الکریم بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد. السلام کی آشنائی ان کا وسیلہ ہمیں نصیب فرمایا. یہ دونوں ام الائمہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں. ان کی ذاتی گرامی کے احترام میں اور ان کے فرزند وقت کے امام کے حضور ادائے تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل
محمد.
فردی عالم نے دین مبین کو خاص هدف اور خاص مقصد کے ساتھ یقین میں ارسال فرمایا ہے. جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا کے کسی کام میں یہ ممکن نہیں ہے کہ مصلحت نہ ہو، حکمت نہ ہو. کیسے ممکن ہے کہ خدا 124,000 انبیاء کو بھیجے، اتنا عظیم الشان سلسلہ شروع کرے جو ہزاروں سال پر مبنی ہو، لاکھوں لوگ اس کے لیے قربانی دیں، اور جب لاکھوں لوگوں کی قربانی ہو جائے اور وہ دین لوگوں تک پہنچ جائے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو کہ وہ دین کوئی فائدہ نہ دے. اتنی قیمتی چیز جس کے ابلاغ کے لیے اتنا اہم کام انجام پایا ہو، اتنے لوگوں نے قربانی دی ہو، تو یقیناً اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے. اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو کہ ہمارا مسلمانوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو اس دین کے ماننے والے ہوں، اور ہمیں کوئی خاص بات ایسی سمجھ میں نہ آئے، لوگوں کی زندگی کے اندر، لوگوں کے کردار کے اندر، اس معاشرے کے اندر، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی اتنا قیمتی دین تھا اور یہ ان لوگوں کے پاس ہے، تو ان کی زندگی میں کوئی فرق کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم بالکل ایسی ہی جیسے فرض فرمائیے میں دنیا کی مہنگی ترین یونیورسٹی سے اس کی اعلیٰ ترین ڈگریز لے لوں اور جب میں اپنی ڈگریز لے کر پروفیشنل لائف میں جاؤں تو مجھے پتا چلے کہ ان ڈگریز نے میرے لیے کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھولا، ان کی وجہ سے میرے لیے کوئی ایج کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں نے اتنا پیسے کیوں لگایا، اتنا ٹائم کیوں لگایا۔ تو جو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین اثر نہ دے، یہ ناممکن ہے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی دین تو اثر دے گا، لیکن یہ بھی تو ہے کہ ایک آخرت ہے، شاید دنیا میں اثر نہ دے آخرت میں اثر دے دے گا۔ تو ہمیں یہاں پر اپنی بات کو اور تفصیل میں بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ کہ بھائی دین کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں، شاید دین اس کا وعدہ کر بھی نہیں رہا، لیکن دین کے کچھ اثرات ایسے ہیں جس کا تو دین نے خود بھی وعدہ کیا ہے۔ تو اگر وہ اثر نہ ملے جو لوگ سوچ رہے ہیں دین نے وعدہ نہیں کیا تو بات صحیح ہے۔ مثلاً اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا اگر آپ مجھے دین کا راستہ بتا رہے ہیں تو دنیا کی سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہونی چاہیے، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھیا دین نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ بعض جگہوں پہ تو الٹی بات کی ہے۔ اگر اس بات کو سیدھا سمجھ لیں تو جو دین نے کہا ہے وہ تو بعض اوقات بہت ہی خطرناک ہے۔ تو یہ وہ وعدہ نہیں ہے جو خدا نے اتار نے تم سے کیا ہو کہ جو دین پہ آئے گا ہم اس کو یہ دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر دلوں میں سکون نہیں ہے، اور یہ سکون اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں سکون نہیں ہے آخرت میں سکون ملے گا، میں کہوں گا اب یہ بات غلط ہے، اب یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جب خدا نے یہ فرمایا تھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، یہ وعدہ آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ دنیا کے لیے بھی ہے، دنیا میں بھی اطمینان ہونا چاہیے تھا۔ یہاں مثال کے طور پر جیسے کہ کل بھی میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ معاشرے کے اندر رائے کا مختلف ہونا یہ بہت نیچرل ہے، اس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو بھی سوسائٹی ہوگی چند لوگ مل کے رہ رہے ہوں گے، چاہے ایک گروپ ہوگا اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوگا۔ دین قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا، لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہونے کے بعد ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ بھی ہوگا، یہ دین نے نہیں کہا، بلکہ دین نے اس کے بالکل برخلاف کہا ہے، اور دین نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ہمارے راستے کے اوپر چلو گے تو اس مشکل تمہیں سامنا نہیں کرنی پڑے گی تمہیں مشکل۔ تو اب ایسا ہے محترم، ہمیں فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جو دین ہم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کیا وعدہ کر رہا ہے، اور وہی وہ چیز ہو جس کی ہم دین سے توقع بھی کریں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو دین وعدہ کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو آزمائیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو آزما کے دیکھیں۔ تو اب میں اس کو ایک آغاز دینے کی خاطر عرض کروں گا کہ بھائی دین نے ہم سے اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہے، وہ اچھی زندگی دنیا میں بھی اور اچھی زندگی آخرت میں بھی۔ تو وہ فرماتا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی عمل صالح انجام دے گا من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو اب اگر میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو مجھے ایک پاک و پاکیزہ زندگی کا اس دنیا میں انتظار رہے گا کہ خدا مجھے پاک اور پاکیزہ زندگی دے۔ اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکیزہ زندگی خدا کہہ رہا ہے، آیا یہ پاکیزہ زندگی دولت مند زندگی ہے، طاقتور زندگی ہے، یا یہ پاکیزہ زندگی کوئی اور ٹائپ کی زندگی ہے؟ تو چند منٹس میں آپ کی خدمت سے لے کر پہلے اس پاکیزہ زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ جو زندگی کی پاکیزگی خدا وعدہ کر رہا ہے یہ پاکیزگی کون سی زندگی ہے، پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنے کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ ایک خطرہ ہمیں اپنے ذہن سے اور آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتے وقت لگا رہتا ہے اور ابھی مہندی سون سے پہلے بھی میں آپ کی کسی آپ کے دوست کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا تھا، وہ یہ کہ بھئی یہ نہ ہو کہ ہم بول رہے ہوں اور ہم نے بھی نہ سوچا ہو کہ عمل کرنا ہے، اور ہم بول رہے ہوں اور سننے والوں نے بھی نہ سوچا ہو کہ عمل کرنا ہے، یہ نہ ہو جائے گا پھر تو سارا کام ہی خراب ہو گیا. جب بھی دین آتا ہے تو دین علم کے لیے نہیں آتا ہے، دین عمل کے لیے آتا ہے. دین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹیز کھول دے اور اس کے بعد کالجز بنے، یونیورسٹیز بنے، ڈگریز ڈیلیور ہو جائیں، کتابیں لکھی جائیں، لیکچر دیے جائیں اور لوگوں کی زندگی تبدیل نہ ہو. نہیں، دین یہ کام نہیں کرتا. ہمارے دوست ہیں وہ، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی، کہنے کہ مولانا ہماری یونیورسٹیز کا یہ عالم ہے، خود ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہماری یونیورسٹیز کا یہ عالم ہے کہ جب ہمارے پاس بر صغیر میں کہنے کو کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو 400-500 سال پہلے اس کی روڈ ہم بنا رہے تھے. تو ان کا اشارہ تھا شیر شاہ سوری کی طرف، جس نے جی ٹی روڈ بنائی تھی، کہ بھئی جب ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں تھیں، ظاہری طور پر میں اس کا معتقد نہیں ہوں کہ ہندوستان کے پاس یونیورسٹیز نہیں تھیں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو جی ٹی روڈ ہم نے خود بنائی، اور جب ہمارے پاس یونیورسٹیز تھیں تو موٹر وے ہم نے کورین سے بنوائی. تو یہ کہنے گے کہ ہماری یونیورسٹیز کا تو یہ عالم ہے. اب میں اپنے دل میں سوچتا ہوں ہماری یونیورسٹیز کا ہی صرف یہ عالم نہیں ہے، ہماری مسجدوں کا بھی یہی عالم ہے، ہماری امام بارگاہوں کا بھی یہی عالم ہے. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ دین دین کامل ہے، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ دین حیات طیبہ دیتا ہے، اور اس حیات طیبہ کے اثرات اپنے معاشرے کے اندر ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے، ہمیں مل نہیں پا رہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بالکل وہی ہو سکتی ہے جیسے یونیورسٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ بھائی ہمارے یہاں جواب میں ایک معمولاً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کا رابطہ نہیں ہے، جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے وہ انڈسٹریز کے کام نہیں آ رہا ہے، اور جو انڈسٹریز کو چاہیے وہ یونیورسٹیز پڑھاتی نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے دین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، جو ہمیں زندگی میں چاہیے وہ دینی محفلوں میں بتایا نہیں جا رہا، اور جو دینی محفلوں میں بتایا جا رہا ہے اس کا زندگی میں اثر نہیں ہو پا رہا. ہمیں اس کو تھوڑا تبدیل کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد علی محمد. ویسے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن اگر کوئی آ گیا تو اس کی خاطر آپ پہلے سے ہی تھوڑا سا آگے آ جائیے، تاکہ آپ کو باہر میں زحمت نہ اٹھانی پڑے، اور شاید خالص جگہ دیکھ کے فرشتے آ جائیں، کیا پتا. عزیزان محترم، یہ مسئلہ ہمارے درمیان باقی ہے، تو یہ کہ دین صرف سننے سنانے کا نہیں ہے، دین صرف علم کے جواہرات بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ دین ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کرنے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ جو بات سنیں اور آپ کو لگے کہ صحیح ہے اس کے اوپر آپ عمل بھی کریں، ورنہ یہ آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت کے لیے صرف مشکل میں اضافہ کرے گا، یہ خود ایک مشکل بن جائے گی. اس کی مشکل جو مشکل ہے وہ دو طرح سے بنے گی، وہ یہ کہ اہل بیت کے بیان کے قوانین کے تحت اگر آپ نے کوئی علم کی بات سنی اور عمل نہیں کیا تو جو علم پہلے سے تھا وہ بھی جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. میں معمولاً یہ کوشش کرتا ہوں کہ مختلف سوشل اور انڈیویجول فینومیناز کے لیے یہ دیکھوں کہ دین نے کیا تفسیر دی ہے. مثلاً اگر مجھ سے کوئی یہ کہے، میں اپنے اوپر اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ غلطی ہو تو بھائی میرے حساب میں آ جائے، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کی سطح کیوں، علم کی سطح، دینی علم کی سطح بڑھ کیوں نہیں رہی، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ہمارے یہاں مدرسے کتنے کھلے، ذاکر کتنے بنے، خطیب کتنے آئے، میں یہ نہیں دیکھوں گا. میں اہل بیت کی اس روایت کے تحت یہ دیکھوں گا کہ جو علم تھا اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر علم پہ عمل ہو رہا ہے تو علم بڑھے گا، اور اگر علم پر عمل نہیں ہوگا تو آپ مدرسے بڑھائے جائیں، کتابیں چھاپے جائیں، مسجدیں کھولے جائیں، علم نہیں بڑھے گا، آپ کو عمل بڑھانا پڑے گا. تو مثلا اگر آپ جیسے نیوٹن میں چاہتے ہیں کہ یہاں پر علم بڑھے، آپ عمل بڑھائیں، علم خدا خود بخود نصیب فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک اس میں مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا متعال یہ نہیں کرتا ہے کہ کوئی قوم پیاسی ہو پانی مانگ رہی ہو اور پانی نہ دے، یہ خدا نہیں کرتا ہے. تو اگر تمہیں پانی چاہیے صرف ایک کام کرو، اپنی پیاس کو بڑھا دو. جیسی پیاس بڑھاؤ گے پانی پہنچانا خدا کا کام ہے، خدا پانی پہنچا دے گا. یہ جتنے دوست آپ شکوا کرتے ہیں نا، ہمارے پاس عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، یہ شکوا اصل میں شکوا یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، عمل نہیں ہے. اگر عمل ہوتا تو عالم اور علم پہنچانا خدا کا کام تھا، پہنچا دیتا. علم کے ساتھ عمل چاہیے. تو اب ہمارے ساتھ آپ کے سامنے جو تیسرا دن ہے، وہ پوائنٹس بھی ہم نے ایسے ہی لیے ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق عمل سے ہو، تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کوئی بینیفٹ دین کا دیکھ سکیں. تو پہلے ہم حیات طیبہ کو عرض کر دیں. یہ حیات طیبہ کون سی ہے جو خدا تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مختصرا بہت، اور اس کے بعد یہ کیسے حاصل ہوگی؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے یہ آتا ہے، اگر ہم اس کو ایک کلی قانون کے اندر رکھیں کہ بھئی دین جو پاکیزہ زندگی کہہ رہا ہے وہ پاکیزہ زندگی کون سی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں عقائد بھی ملوث ہوں گے، کہ ہم عقائد کے ذریعے سمجھ پائیں گے پاکیزہ زندگی کون سی ہوتی ہے، اور اس میں اقدار بھی آئیں گے، ویلیوز، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے. وہ کیسے؟ مثلا ہم اپنے عقائد سے یہ جانتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے 60-70 سال کی زندگی ہے ایوریج، اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے بے پناہ طولانی زندگی ہے، جس کو خدا نے خالدین فیہا کہا ہے، خدا نے اس کو ابدی زندگی کہا ہے. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے پاکیزہ زندگی، تو ہم یہ کہیں گے پاکیزہ زندگی دنیا میں وہ ہوگی جو پاکیزہ آخرت کو بنا دے، ورنہ یہاں کی زندگی کچھ بھی ہو اگر وہ آخرت کو نہ بنائے تو وہ پاکیزہ زندگی نہیں ہو سکتی.
بے شک،
صحیح. بس اگر ایک آدمی یہاں مجلل محل کے اندر رہے، دولت کے انبار لگا دے، طاقت کی اس کے پاس تمام ریسورسز آ جائیں، اور اس کی آخرت کی تعمیر نہ ہو رہی ہو، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہو سکتی. پاکیزہ زندگی وہ ہوگی جو آخرت بنائے، پہلی بات ہوگی. بس مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی سے آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اب میں آخر تک لے کے جاؤں. اس کو سمجھنے کے لیے کیسے میں اصول بناؤں کہ بھئی میں اپنی زندگی سے کیسے سمجھ پاؤں کہ میری آخرت بن رہی نہیں بن رہی، تو میں کہوں گا اس کا تو بہت ہی آسان کام ہے، یہ سوچوں کہ اگر میں آج مر جاؤں تو آخرت بنانے کے لیے سبسٹینشل چیزیں میں نے آگے بھیج چکا ہوں، آج رات میری موت آنی ہو تو آخرت بنانے کے لیے جو کچھ مجھے یہاں سے بھیجنا تھا، جس کو کہتا ہے خدا تعالیٰ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، میں کافی سپلائی کر چکا ہوں، مطمئن ہوں اس بات کے اوپر. اگر مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی میں اگر آج رات مروں تو میں کل اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھیج چکا تھا وہ اتنا ہے کہ خدا کے سامنے اپنا دفاع کر لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آخرت تعمیر ہو رہی ہے، میری آخرت تعمیر ہو رہی ہے. لیکن اگر مجھے یہ احساس ہو کہ نہیں بھائی اگر آج موت آنی ہے تو معاملہ بہت خراب ہے پھر تو، کیونکہ ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں جو میں نے نہیں بھیجے ہیں ابھی تک آخر، مجھے پتا ہے کہ نہیں بھیجے. تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اچھا نہیں چل رہا، معاملے کو سنبھالنا پڑے گا. پھر یہ پاکیزہ زندگی نہیں، تیری زندگی پاکیزہ زندگی نہیں ہے. تو پاکیزہ زندگی وہ ہوگی جو آخرت کو بنائے پہلے مرحلے کے اندر. چلیے یہ بات ہوگی. دوسری بات، یہ جو میری پاکیزہ زندگی ہوگی یہ میرے اطراف والوں کے لیے عمومی طور پر سکون کا سبب ہوگی یا عذاب کا سبب ہوگی، اس کو ذرا سوچنا پڑے گا. مولا نے ایک روایت ارشاد فرمایا، دیکھو مومن وہ ہوتا ہے دوسرے انسان اس کے ہاتھوں آرام میں ہوتے ہیں، اس کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے. مومن کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے. ڈاکٹر چمران کا آپ نے نام سنا ہے یقیناً, شہادت کے دن انہوں نے ایک وہ لکھا کرتے تھے اپنے میموریز, تو انہوں نے جو یادداشت لکھی اس میں لکھا کہ اے میرے بدن آج سے میں تجھے نہیں تھکاؤں گا, آج تیرا اور میرا جدائی کا وقت ہے, اب میں تجھے اور نہیں تھکاؤں گا. تو مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں اس کا بدن تھک جاتا ہے. مومن اپنے بدن کو خوب دھکے دیتا ہے, خوب سختی میں ڈالتا ہے, تو سونے میں کم سلاتا ہے, عبادت میں زیادہ کھپا دیتا ہے. مومن کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے, اور دوسرے انسان اس کے ہاتھوں سکون میں ہوتا ہے. مومن کا وجود اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے سکون کا سبب ہوتا ہے. اچھا جی, ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت کرنی پڑے, اگر کوئی خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو کافی نظر آ رہی ہے, تو آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے, ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فیضان محترم, مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں اس کا بدن سختی میں ہوتا ہے, دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں آرام سے زندگی گزارے ہوتے ہیں. اچھا فاسق اور منافق کون سا ہوگا؟ فاسق و منافق وہ ہوگا دوسرے اس کے ہاتھوں عذاب اٹھاتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں مزے لیتا ہے. فاسق و منافق وہ ہوگا جو خود مزے لیتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں رنج اٹھاتے ہیں, غم اٹھاتے ہیں, سختی اٹھاتے ہیں. ایک اور نشانی بھی ہوتی ہے, اس کی کیا نشانی ہے کہ میرے ہاتھوں لوگ آسانی میں ہیں یا سختی میں ہیں؟ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے اللہ کا دشمن میرے ہاتھوں سختی میں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو رہے سختی میں, میں تو اس کے لیے نرم نہیں بنوں گا. اللہ نے فرمایا قرآن میں, اشدہ علی الکفار رحما بینہم, اگر اللہ کا دشمن میرے ہاتھوں سختی میں ہے, بغض دکھاتا ہے, حسد دکھاتا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اللہ کے بندے ہیں, اچھے بندے ہیں, وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں, اللہ کے اچھے بندے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, تو بہت پھر مجھے تھوڑا سا آسانی سے دیکھنے کو موقع ملے گا کہ بھائی جو مخلصین ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں, جن کو میں دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اور اس طریقے سے میں اپنے بارے میں فیصلے کر سکتا ہوں. تو ایک پیرامیٹر یہ ہو گیا کہ بھائی میری آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, وہ میرے ہاتھوں سکون میں ہیں یا مشکل میں ہیں, دو باتیں ہوں گی. تیسرا ایک اور مسئلہ, اور یہ بہت ہی عجیب پیرامیٹر ہے, میں اپنی ذات میں اپنے کام سے مطمئن ہوں. آج مجھے اگر اس دنیا سے جانا ہو اور مجھ سے کوئی کہے کہ ریویو کر لو, میں مطمئن ہوں کہ اپنی ذات کے اندر اطمینان ہونا یہ بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بستر نرم ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں زندان میں نہ جاؤں حق کی خاطر, نہیں وہ تو ہو سکتا ہے, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میدان جنگ میں مارا نہ جاؤں, یہ بھی ممکن ہے, بہت اچھی بات ہے, اگر اللہ کی خاطر کسی میدان جنگ میں کود جاؤں اور مارا جاؤں تو کیا مسئلہ ہے. مجھے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا دل اندر سے مطمئن ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نفس مطمئنہ تعبیر فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ کچھ چیزیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ بھئی آخرت کا معاملہ دیکھے, اہل ایمان کا معاملہ دیکھے, خود اپنے وجود کو دیکھے. مثال کے طور پر کیا جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے میرے مولا نے نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کروں, میرے مولا میری ہر چیز جانتے ہیں, آج کی رات اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ میرے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو مجھے اپنے لشکر میں لے لیں گے، اتنا میرے اعمال ہو گئے اچھے۔ اس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں، اس کو ہم پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ باقی کیا ہے؟ باقی تو اعزاز محترم آپ کو پتہ ہی ہے، اضافہ ہو گیا، پیسہ آیا یا نہیں آیا، دولت آئی یا نہیں آئی، شہرت ملی یا نہیں ملی، یہ تو سب اضافات ہیں۔ آ جائے اور آپ اس کو بھی اللہ کی راہ میں استعمال کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں کب کہوں گا کہ آپ فقیر رہیں؟ میں کب کہوں گا کہ آپ کمزور رہیں؟ میں کب کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ کسی مصیبت میں رہیں؟ نہیں، پیسہ بھی ہو دولت بھی ہو صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن آپ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیں۔ تو آپ اور میں اچھی اور پاکیزہ زندگی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ پاکیزہ زندگی کا ایک پیرامیٹر میں اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے، اور اس وجہ سے کہ اس کو اگر بیان کرنے کا پورا موقع نہ ملے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی میں یہ جو میں نے کہا دل کو اطمینان، اس کو ذرا سا اور بڑھاتے ہوئے، پاکیزہ زندگی میں اللہ کی دیوی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، عزت ہوتی ہے۔ اس کو آپ انگلش میں ڈگنیٹی تعبیر کر سکتے ہیں، آنر بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو سرچ کر لوں ذرا کہ مجھے دنیا کے اللہ کے سامنے جو حقیر ہیں ان کے سامنے تو جھکنا نہیں پڑ رہا۔ ایک دفعہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے احتراماً جھکتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں مومنین کے سامنے تواضع دکھاتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں اس کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتا ہوں، تواضع دکھاتا ہوں جو اللہ کے دین میں صاحب عزت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں اس کے سامنے، تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کروں گا، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں جو دنیا کے نظام میں ذلیل تھا، اللہ کی نظر میں ذلیل تھا، اس کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑ رہا۔ کیا یہ پاکیزہ زندگی کی نشانی ہے؟ نہیں، یہ کوئی خرابی ہو گئی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یہاں پہ۔ وہ تو کہہ رہا تھا خدا کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا ہرگز کافروں کو مومنوں کے اوپر کوئی طاقت اور برتری نہیں دے گا، تو مجھے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عزت تو اللہ رسول و مومنین کے لیے تھی۔ تو آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو پاکیزہ زندگی خدا نے کہی ہے، وہ پاکیزہ زندگی کون ہے؟ تو اب میں تین چار پیرامیٹرز آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آخری والے کو تھوڑا سا ابہام کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اس پہ زیادہ وقت لگائیں گے تو آج کا دن اسی پہ لگ جائے گا۔ تو تین چار باتیں ہوئیں، وہ یہ ہوئیں کہ میری زندگی جو دنیا کی ہے اگر آخرت کو بنائے تو پاکیزہ ہے، میری زندگی مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے سکون اور آرام کا سبب ہو تو پاکیزہ، میرا دل اللہ کے سامنے مطمئن ہو تو یہ پاکیزگی ہے، مجھے اہل ایمان سے عزت ملے اور اہل کفر کے سامنے مجھے ذلت نہ اٹھانی پڑے تو یہ پاکیزگی ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، وہ ہمارے دین میں ہمیں بتایا ہوگا، میں آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہ
صلی اللہ محمد۔
اچھا، اب دوبارہ پھر اسی بات کو دہراتے ہیں، وہ یہ کہ بھئی جو اللہ کا دین ہے یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بہت فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اللہ کا دین صرف اس لیے نہیں ہے کہ خدا کی طاقت اور خدا کی قدرت اور خدا کی حاکمیت کو اس دنیا کے اندر بلا انسانوں کے فائدے کے نافذ کروا دے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے، اس دین کے اندر عمل ہو تو خدا کی حاکمیت نافذ ہوگی، بندوں کا فائدہ ہوگا۔
بے شک
خدا نے دنیا کو اپنی طاقت کے صرف اظہار کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اس نے اپنی حقیر مخلوقات کو کمال تک پہنچانے کے لیے دنیا کو خلق کیا ہے۔ تو میرے جیسے حقیر لوگ خدا نے خلق کیے ہیں اور ہمیں تمام طاقت دی ہے کہ ہم لوگ اپنی حقارت کو ختم کرتے ہوئے کمالات کو حاصل کریں، اس لیے دنیا خلق ہوئی ہے۔ اب اگر میں دین پہ عمل کروں گا، فائدہ میرا ہے، فائدہ میرا ہے، میں کمال حاصل کروں۔ تو یہ دین خود بخود ہمیں کمالات حاصل کرنے کا راستہ سکھاتا ہے، کامیابیاں حاصل کرنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ تو اب پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر دین ہو اور وہ پاکیزہ زندگی نہ ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دین میں کچھ ایسے کمپرومائز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں، جو اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی۔ بعض وقت ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اللہ کرے کہ یہاں پر بھی ویلڈ ہو انشاءاللہ. درود دے دے گا محمد و آل محمد. طالب علم ہونے کے ناطے میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ مجھے قوانین سمجھ میں آتے رہیں. اللہ کے دین میں جو قوانین ہیں اگر وہ سمجھ میں آتے رہیں تو پھر بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. دیکھیے فرض فرمائیے آپ میڈیکل سائنسز میں, آپ مختلف دنیا کی پریکٹیکل سائنسز ہیں, ان سب میں کیا کرتے ہیں؟ قوانین ڈھونڈتے رہتے. قانون سمجھ میں آ جائے تو طاقت بڑھ جاتی ہے, کنٹرول بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی مجھے اور آپ کو کیمیکلز کے کچھ ریئیکشنز پتہ چلے, ہم نے لوگوں کو ایسی بیماریوں سے نجات دلانے کی کوشش کی جس میں ان کو مرنا تھا. اور یہ سب کیوں کر پائے؟ ہمیں کچھ کیمیکلز کے ریئیکشنز پتہ چل گئے تو ان سے ہم نے میڈیسنز بنا لی. ہمیں جیسے ہی ہوا کے فلو اور ٹیمپریچر کے بارے میں کچھ معلومات بڑھی, ہم نے گرمی کو سردی کر لیا اور سردی کو گرمی کر لیا. تو جیسے آپ کو قوانین پتہ چلتے ہیں آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اگر ہمیں وہ قوانین پتہ چل جائیں جس پہ خدا نے کائنات خلق کی ہے, ہماری طاقت کہاں پہنچ جائے گی؟ اب میں دیکھیے, اگر مجھے یہ قانون پتہ چل جائے کہ رسک کیسے بڑھتا ہے تو میں اپنا رسک بڑھا لوں گا. صحیح, دولت کی بات نہیں کر رہا ہوں, رسک کی بات کر رہا ہوں. اور فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اگر آپ کا پیسہ, آپ کی ریسورسز آپ کی آخرت کی تعمیر کریں تو رسک ہے. اگر آپ کا پیسہ, آپ کی ریسورسز, ریسورسز میں سب شامل کر لیجئے, پیسہ میں نے شروع میں کہا لیکن ریسورسز کہہ رہا ہوں, ریسورسز, پیسہ بھی, علم بھی, شہرت بھی, طاقت بھی, سب کچھ. آپ کی ریسورسز اگر آپ کی آخرت کو بڑھانے کا سبب بنے تو یہ رسک ہے, ورنہ دنیا ہے, ورنہ دنیا ہے. ایک آدمی کے پاس $5 ارب ہو گئے لیکن اس کی آخرت نہیں بن رہی. اگر پروپورشنلی آخرت نہیں بن رہی, اس کا مطلب ہے دنیا لے کے بیٹھا ہے, اس کے پاس رزق نصیب نہیں ہوا ہے. صحیح. تو اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ بھائی رزق کہاں سے آتا ہے تو میں رزق کے قانون پر عمل کر کے اپنا رزق بڑھا دوں گا. اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ خوشی کہاں سے آتی ہے, اللہ کے نظام میں خوشی کہاں سے آتی ہے, تو میں خوشی کے قانون پر عمل کروں گا, اپنی خوشیاں بڑھا لوں گا. قانون بہت اہم ہوتے ہیں. اب میں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا یہ جو پاکیزہ زندگی ہے اس کا قانون کیا ہے یا اس کے قوانین کیا ہیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ بھئی کوئی بھی فینومینا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ایلیمنٹ, ایک ریزن نہیں ہوتا ہے, اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایک ساتھ پیرامیٹرز عمل کر رہے ہوتے ہیں, تب کہیں جا کے فینومینا ہمارے سامنے آتا ہے, جیسے کہ سوشل لائف کے اندر بھی ہوتا ہے. تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو پاکیزہ زندگی کہاں سے آتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک کے اوپر کل تفصیل سے بات کی کہ یہ جو پاکیزہ زندگی ہے یہ جھوٹ میں نہیں رکھی خدا نے, پاکیزہ زندگی رکھی ہے سچائی, صداقت. اگر کسی معاشرے میں جھوٹ ہوا اس میں پاکیزہ زندگی نہیں آئے گی, اس میں زندگی کی غلطیاں آئیں گی. تو پہلا کام تو میں اپنی زندگی میں کر لوں طالب علم ہونے کے ناطے, اگر مجھے پاکیزہ زندگی چاہیے, مجھے کہ میں کچھ بھی ہوں, سب سے پہلے کوشش یہ کروں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, سچائی پہ رہنا. سچائی کے بغیر پاکیزہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ پہلی بات ہوگی. اب میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس میں کچھ اور قوانین بھی شامل ہو رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی, کہ بھائی بعض اوقات غلطی سے کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دیتا ہے. میں نے کہا یہاں پہ بھی اس لیے امپلیمنٹ ہوگی, یعنی قانون یہاں پر بھی ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ کہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے یوں ہی غور کرنے کی کوشش کی, بہت واضح سی بات ہے, آپ پہلے سے جانتے ہوں گی, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایک مقدمے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میں نے کوشش کی سمجھنے کی کہ بھائی یہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے پورے دن کے اندر, ہم لوگوں کا زندگی کے وسائل ڈھونڈنے کا جو ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ ہم لوگ جس ٹائم میں زندگی کے وسائل ڈھونڈتے ہیں نارملی وہ کون سا ٹائم ہے؟ تو وہ ٹائم ہمارے ہاں معمولاً 8 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک ہے. ہم لوگ معمولاً 8 بجے 9 بجے جاب پہ پہنچتے ہیں, 4 بجے 5 بجے تک جاب کرتے ہیں. یہ وہ پیٹرن ہے جو دنیا میں چل رہا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے کام ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں راؤنڈ دا کلاک کام ہوتا ہے, تو ظاہر ان کے یہاں شفٹس ہوتی ہیں, کوئی ایئرپورٹ پہ کام کر رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ, تو وہ شفٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. میڈیکل میں ہیں, ہاسپٹل جو ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک چلیں گے, تو ظاہر وہاں پہ شفٹس چینج ہوں گی. لیکن جو دنیا کا نارمل پیٹرن ہے کمائی کا, وہ ہے صبح 8 سے شام 4 بجے تک, یا کم و بیش کر لیجیے 9 سے 5 کر لیجیے. کچھ ایسی جگہ بھی جاب کر رہے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں بھائی جانے کا ٹائم پتا ہے, واپسی کا نہیں پتا ہے, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ساری باتیں ہوتی ہیں. چلیے, یہ تو ہمارے 8 گھنٹے ہو گئے جس میں ہم اپنے محنت کرتے ہیں, طاقت دکھاتے ہیں. کیا اللہ کے نزدیک بھی 24 گھنٹے میں کوئی وقت ہے جو رزق کی تقسیم کا ہے؟ اور ہمارے پاس جو رزق لینے کا, جس کو ہم رزق کہتے ہیں, پیسہ میں کہہ لوں فی الحال, ہمارے یہاں زندگی کی وسائل کو جمع کرنے کا, معاش کا جو وقت ہے, وہ 8 سے 5 ہو گیا, 4 ہو گیا. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ڈیلز کرتے ہیں, یہ ساری باتیں کرتے ہیں, خرید فروش, لینا دینا. پہلی بات تو یہ کہ 24 گھنٹے میں خدا نے رزق کے لیے کون سا وقت رکھا ہے, ایک بات. دوسری بات, اس وقت میں وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے کہ میں رزق بڑھا لوں. بھئی آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں 8 سے یا 4 بجے تک, تو آپ یہ دیکھتے ہیں بھئی آپ کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. کیوں؟ یہ جاب ڈسکرپشن یہ بتا رہا ہے کہ جس نے آپ کو پیسہ دینا ہے وہ کس بات پہ پیسہ دے گا آپ کو. صحیح ہے؟ تو آپ کی جاب ٹائمنگ ہو گئی 8 سے 4 9 سے 5, جاب ڈسکرپشن ہو گیا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ دو چیزیں خدا سے بھی پوچھوں کہ اس کے نظام میں کیا ہے. تو میں خدا سے کہوں گا, خدا یہ بتا کہ رسک لینے کے لیے تیرا جو جاب کا ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے, وہ مجھے بتا دے. یہ بتا دے میرا اس ٹائم میں جاب ڈسکرپشن کیا ہے. صحیح ہے؟ اچھا, خدا نے ہم سے وہ ٹائم بھی بتایا ہوا ہے اور جاب بھی بتائی ہے, وہ دونوں بتا دی. اس نے کہا دیکھو بھائی, میں جو رزق تقسیم کرتا ہوں نا, وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, اور رزق اس کو دوں گا جو مجھ سے راز و نیاز کرے گا. اب میں نے جو گڑبڑ کی وہ یہ کہ اس ٹائم پہ میں سو گیا, جاب کے ٹائم پر نہ میں تھا نہ میں نے وہ کیا جو خدا نے کہا تھا. اب مجھے بتائیے رزق کا دروازہ مشکل میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ تو بھائی میں نے خود پاؤں پہ کلہاڑی مار لی. جو اس نے وقت بتایا تھا وہ میں نے مس کر دیا ہے. اب بالکل ایسے ہی جیسے میرا جاب کا ٹائم تھا 9 سے 5, میں آیا 12 سے 10, اور اس سے یہ کہا کہ پیسے مجھے پورے دو. وہ کہے گا بھیا جو میں نے ٹائم بتایا تھا آپ اس پہ آپ آ نہیں رہے. تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی میں چلو 5 گھنٹے لیٹ آ جاؤں, لیکن 5 گھنٹے بعد میں بھی تو بیٹھا ہوں. تو کہے گا نہیں, آپ بعد میں نہیں بیٹھی, میں نے جس ٹائم پہ بلایا آپ اس ٹائم پہ آئیے, میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو, میں تمہیں اپنے سامنے اس وقت میں کھڑا ہوتا دیکھنا چاہوں. اچھا, اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اگر میں اس ٹائم میں کھڑا ہوتا ہوں خدا کے سامنے راز و نیاز کرتا ہوں, تو یہ رزق کا فلو ہوگا کیسے؟ مثلا کوئی کہے گا بھائی جاپنیز یہ طاقت بتاتے ہیں, چائنیز یہ طاقت بتاتے ہیں, پتہ نہیں ریکی والے یہ طاقت بتاتے ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. جو خدا کا یہ نظام فنکشن کیسے کرے گا؟ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جاب کا ایک ٹائم ہے, ڈسکرپشن بھی بتا دیا گیا. اچھا, اب میں یہ کر رہا ہوں, معمولاً لوگ یہ کر رہے ہیں, میں بھی اس میں ہو سکتا ہوں, وہ یہ کہ وہ ٹائم میں مس کرتا ہوں, اس کے بعد دن بھر میں 12 گھنٹے جوتیاں چٹکاتا ہوں, اور میں خدا سے کہتا ہوں خدا یا دے دے. اچھا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحبزادے میں نے تم کو جس 1 گھنٹے میں بلایا تھا اس میں تم آئے تھے نہیں, اب تم 12 گھنٹے جوتیاں چٹکاتے ہو, میں نے تمہیں اپنے سامنے 1 گھنٹے بلایا تھا تم نہیں آئے, اب 12 گھنٹے میری مخلوق کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, اور ملے گا پھر بھی نہیں, ملے گا نہیں, کیونکہ میرا چینل وہ ہے. اچھا, اب آپ تصور فرمائیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کیا قرآن کریم نے اس بات کے اوپر اصرار نہیں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک فجر کا وقت اہم ہے. قرآن الفجر خود قرآن کریم میں لکھا ہوا, یہ خدا کا اصرار ہے. کیا ہمارے پاس آئمہ اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے علماء اوصیاء عرفاء یہ روایات بیانات موجود نہیں ہیں کہ خدا فجر سے پہلے رزق تقسیم کرتا ہے؟ کیا ہمیں ان لوگوں نے نہیں بتایا کہ دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو؟ کیا ہمیں نہیں کہا؟ یہ جو اہل خبرہ ہیں, ایکسپرٹس ہیں اپنے کام کے, انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ دنیاوی اور اخروی رزق کی تقسیم اس ٹائم پہ ہو رہی ہے. اب ہم اس ٹائم پہ نہیں آ رہے, اور بہت معذرت کے ساتھ ہاں, اس ٹائم پہ میں نہیں آؤں گا, اور باقی میں لندن تک جاؤں گا. تو بیٹا تم لندن نہ آتے, اپنے گاؤں میں ہی بیٹھتے اور اس ٹائم پہ خدا سے رزق مانگ لیتے, خدا وہیں دے دیتا. بلا وجہ نے سات سمندر پار کرنے کی زحمت بھی اٹھائی, فیملی سے دوری بھی اٹھائی. اب تک کچھ لوگ کہیں گے بھائی کوئی فیملی سے دوری نہیں, فیملی ہماری یہیں رہ رہی ہے, ہم کہیں نہیں گئے, ہم یہیں کہہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایسے میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا نے بالآخر کچھ قوانین رکھے ہیں, ان قوانین کا خیال کریں. ہم لوگ آپ یہاں رہ رہے ہیں, نیو یارک میں رہیں, کہیں پر بھی رہیں دنیا کے اندر, خدا کا تو قانون وہی رہے گا نا. آپ کیوں اس کے ساتھ بلا وجہ میں اپنے لیے مشکلات ایجاد کر رہے ہیں؟ تو آپ رائٹ ٹائم کے اوپر وہ جو خدا چاہ رہا ہے وہ کر ڈالیے, آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تو ریکمنڈیشن ہو گئی ایک طرح سے. اب چلیں یہ تو بتا دیا, میں یہ مثال دے رہا تھا کہ ہم لوگ قانون جانتے عمل نہ کر کے اپنے پاؤں کو کلاڑی مار دیتے ہیں. اب میں دوبارہ آتا ہوں پاکیزہ زندگی کے اوپر, یہ تو رزق کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا, اور اس میں وہ مشہور قول آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا بیان کیا ہوا عرض کرتا چلوں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے مصنف تھے, وہ رشتے دار بھی تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے, اور سید علی قاضی طباطبائی ان کے لیے امام خمینی کا یہ ایک جملہ کافی ہے کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے. سید علی قاضی طباطبائی کے لیے امام خمینی نے لکھا تھا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے. پتہ نہیں کیا ہوں گے. دیکھو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی نجف میں تشریف فرما تھے, سینئر, اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے مصنف تھے وہ اس زمانے میں جونیئر طالب علم تھے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے مدرسے سے نکل رہا تھا نجف اشرف میں, اذان سے پہلے روزے کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. آغا علی قاضی طباطبائی نے دیکھا, وہ اس بات پہ خوش ہوئے کہ ان کا رشتہ دار بچہ صحیح وقت کے اوپر کھڑا ہوا ہوا ہے اور حرم کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے خوش ہو کر اس سے کہا, اور اس کے پیچھے آگے پیچھے کچھ سوال جواب بھی ہیں کہ انہوں نے پوچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے, یہ ہو رہا ہے نصیحت فرمائے. اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, دنیا چاہیے نماز شب, آخرت چاہیے نماز شب. اچھا بھائی, توحید کے ایک پہاڑ نے ہمیں ایک درس دیا ہے, اور اس نے ظاہر ہے کہ یہ درس اہل بیت سے سیکھا ہے, اور انہوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے جو اس نے سیکھ کے ہمیں بتایا. یہ 20 منٹ کا کام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا, اور اس کے بعد 20 گھنٹے جوتے چٹخنے, تو وہ کیوں نہیں کر رہا ہے جو دین کہہ رہا ہے؟ اچھا میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں بھائی, الحمدللہ ہم لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم لوگ سائنٹسٹ دماغ رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ماڈرن ٹائم میں رہنے کا ایک فائدہ ہم لوگوں کو یہ ہوا ہے بھائی, اپنے سائنٹسٹ دماغ سے ایکسپیریمنٹ کی خاطر ہی یہ کام کر لو, تجربے کی خاطر ہی کر لو. اگر دنیا میں شیطان ہم سے کہتا کہ اگر رات کو 1 بجے اٹھ کر ایک پاؤں پہ آدھے گھنٹے کھڑے رہے تو صبح $5,000 ملیں گے, تو سارے آدمی لنگڑے ہو جاتے رات 1 بجے. لیکن اللہ کا نظام کہہ رہا ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں. تو بھیا اپنے اوپر رحم کریں, میں اور آپ اپنے اوپر رحم کریں, اور جو خدا کا نظام ہم سے کہہ رہا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پروردگار مجھے اور آپ کو یہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے حضور اس دعا کی قبولیت کے لیے اور ذکر اہل بیت اطہار کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ ہے کہ تجربے کی خاطر ہی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگ بعض اوقات اپنی کامیابیوں کے راستے میں خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب میں دوبارہ پاکیزہ زندگی پہ آتا ہوں. پاکیزہ زندگی کے لیے ایک نسخہ سچائی ہے, اس کے بغیر پاکیزہ زندگی نصیب نہیں ہوتی. اب مجھے پاکیزہ زندگی میں جو ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ چاہیے وہ کیا ہے, مجھے زندگی سے مزہ آئے, اور ایسا مزہ جو میری آخرت کو برباد نہ کرے. اصل میں تو وہ مزہ ہو گئی نہیں, لیکن دنیا اس کو مزے کہتی ہے, اس لیے میں نے کہہ دیا. بعض مزے دنیا میں ایسے ہیں جو لوگوں کو مزے دیتے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے اپنے وجدان, اپنے ضمیر کے ذریعے سے, اپنی دینی تعلیمات کے ذریعے سے کہ یہ مزہ تو ہے لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. ہم سب کو پتا ہے فنا فنا کام میں بڑا مزہ ہے لوگوں کے لیے, لیکن ہمیں پتا ہے اس سے آخرت برباد ہو جائے گی. اچھا ظاہر ہے مجھے وہ مزہ نہیں چاہیے, بیوقوف تھوڑی ہوں پانچ دس سال کی زندگی مزے کرنے کے لیے اپنی ابدی زندگی کا گھاٹا کروں گا, یہ تو میں نہیں کروں گا. تو اب میں خدا سے کہوں گا, خدا مزہ مجھے چاہیے, یہ جو مزہ مجھے چاہیے ہے زندگی کا لطف خدا کے نظام میں مجھے کیسے ملے گا, مجھے بھی چاہیے, یہ مجھے کیسے نصیب ہوگا. تو اب مجھے دیکھنا پڑے گا کہ خدا کا نظام مجھے کیا ریکمینڈ کر رہا ہے. اب دیکھیے میں ایک نفسیاتی سا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. آپ نے اپنی زندگی میں, آپ نے اور ہم نے, یا شاید صرف میں نے, ابھی میں اپنے اوپر رکھ رہا ہوں تاکہ کسی اور کے بارے میں ججمنٹ نہ کروں, مجھے وہ لگا ہے جیسے میری زندگی میں جو وقت گزر رہا ہوتا ہے, میں اپنے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہوں, اس میں دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے میری زندگی بہت ہلکی پھلکی, اور جس کو ہم لوگ فارسی اردو میں سبک کہتے ہیں, بالکل جیسے آپ لائٹ سی لائف ہے, آپ زندگی گزار رہے ہیں, او ایوری تھنگ از اوکے الحمد للہ, اور بڑے مزے میں زندگی گزار رہی ہے, بڑی پرسکون لائٹ سی زندگی, جیسے آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں بس. اچھا کبھی ہوتا ہے تنوں کا بوجھ دماغ پہ ہوتا ہے, صبح اٹھے بوجھ, رات سونے سے پہلے بوجھ, رات کو سونا عذاب ہو گیا ہے, نہ بچوں کے ساتھ لطف لے پا رہا ہے, نہ انسان کی زندگی میں وسائل اس کو کوئی مزہ دے رہے ہیں, کچھ نہیں, بوجھ ہی بوجھ, بوجھ ہی بوجھ. صحیح ہے کیا آپ یہ فرق احساس نہیں کرتے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سب تقریباً سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی زندگی لائٹ ہوتی ہے, بڑی پرسکون, سبک سی, خرابہ خرابہ جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں, اور کبھی بدبخت ایسی مصیبتیں پڑی رہتی ہیں, دماغ پہ ایسے بوجھ چل رہے ہوتے ہیں کہ سکون آتا ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو. اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اچھی اور پاکیزہ زندگی جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے وہ کون سی ہے؟ یہ سبک سی زندگی جس میں بوجھ نہیں ہو. اچھا اس کا مطلب یہ کہ مشکلات نہ ہوں؟ نہیں, مشکلات ہوں میں پریشان نہ ہوں مشکلات. جو خدا نے ایک سورہ کریمہ میں فرمایا نا کہ خوف کی حالت میں امن کا احساس, خطرے کی حالت ہے لیکن خوف کا احساس نہیں ہے. حالت تو ایسی ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے, لیکن مومن خوف زدہ نہیں ہوتا, مومن پرسکون رہتا ہے. کس کی طرح؟ اپنے سردار سید و شہداء کی طرح, کہ میدان کربلا ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جگہ تو پر خطر تھی لیکن سکون بے پناہ تھا, سکون بے پناہ تھا. تو پاکیزہ زندگی کا یہ حصہ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ پاکیزہ زندگی کا حصہ ہے کہ بھائی ذہن پر سکون ہو, مشکلات آتی ہیں آتی رہیں, خطرے آئیں آتے رہیں, میں پر سکون ہوں الحمدللہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کو آپ ذرا سوچیے گا کہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. بھائی یہ تو چاہیے, یہ تو چاہیے کہ ذہن ذرا مزے میں رہے, پرسکون پرسکون. مشکلات آتی ہیں آتی ہیں ٹھیک ہے, ہم مشکلات میں کریں گے, ایسا نہیں کہ ہم بے حس انسان ہیں, مشکلات آئیں گی مشکلات کو ڈیل کریں گے لیکن اب ہم بے حس نہیں ہیں, لیکن پریشان کیوں ہوں, وہ بوجھ کیوں بنے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا کیونکہ نام میں نے لیا, ان کا واقعہ ہے, ان کا فرزند جس کو بہت چاہتے بھی تھے وہ مر رہا تھا, کسی بیماری میں فوت ہو رہا تھا, وہ بیچارہ مر رہا تھا, آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے تھے مسکرا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھائی شاید کریزی ہو گئے, بچہ مر رہا ہے اور یہ مسکرا رہا ہے. تو وہ نزدیک آئے, ان سے پوچھا کہ نو صاحب آپ کا بچہ فوت ہو رہا ہے تو جو آپ کیوں اس طرح کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ اب انہوں نے جو لب لباب تھا وہ بڑا عجیب تھا. اس کے ساتھ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, وہ کرائے پہ رہتے تھے, ان کے مالک مکان نے ان کا گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں پھینک دیا, پتہ نہیں کرایہ نہیں دے سکے کیا ہوا. جب وہ گلی میں آئے اور گھر کا سامان باہر دیکھا تو ہنسنے لگے, جو ساتھ تھا اس نے کہا کہ صاحب گھر کا سامان باہر ہونا ہنسنے کی بات نہیں ہے ایسے. تو انہوں نے کہا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا انسان بن گیا ہوں کہ یہ مشکل بھی برداشت کر لوں. خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا انسان بن گیا ہوں کہ یہ مشکل بھی برداشت کر لوں گا. اب خدا کو پتا نہیں کہ میں اتنا اچھا انسان نہیں بنا ہوں کہ مشکل ہے یہ, لیکن میں ہنس اس پہ رہا ہوں کہ خدا یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ بھی جھیل لوں گا, چلو جھیل لوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بچہ مر رہا ہے نا, یہ خدا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسے بھی جھیل کے دکھا تو میں جھیل لوں گا خود. یہ اطمینان ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ اطمینان ہمیں چاہیے, ہمیں یہ سکون چاہیے, نہ کہ ہم بے حس ہیں بچے کی موت ہم پہ اثر نہیں کرے گی. نہیں, بے حس تو نہیں ہے, حس تو ہمارے اندر ہے, گریا بھی شاید آئے گا, افسوس بھی شاید ہوگا, لیکن اطمینان ہو یا نہ ہو, ہاں اطمینان ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. مصیبتوں سے نہ گھبرائیں, پریشانیوں سے نہ گھبرائیں, زندگی کے اوپر بوجھ نہ پڑے ہوں, یہ سب نہیں ہونے چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. اطمینان کیسے آتا ہے, یہ کیسے آتا ہے؟ اور یہ نہ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. جتنا بھی دنیا میں انسان کچھ کرتا ہے, چاہے اہل دنیا چاہے اہل آخرت, وہ کرتے اطمینان کے لیے. یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بیٹھ کر ان کو ایک سیٹسفیکشن ملے گا, اس لیے خریدتے ہیں. بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, باغ بناتے ہیں, اپنے لیے پراپرٹیز بناتے ہیں, بزنسز کریٹ کرتے ہیں, پاور اپنے لیے لے کر آتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے. یہ سب لوگ دنیا سے سیٹسفیکشن لیتے ہیں, خدا ایسا بناتا ہے بغیر دنیا کے سیٹسفیکشن آتا ہے. خدا یہ لوگ چیزیں لے کر اپنے آپ کو بے نیاز کرتے ہیں, خدا ہمیں چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. خدا کا نظام ہے جیسے کہ اہل بیت نے فرمایا اصلی بے نیازی چیز آنے کے بعد بے نیازی نہیں ہے, اصلی بے نیازی چیزوں سے بے نیازی ہے, چیزوں سے بے نیازی. تو دین خدا ہمیں ایسا بناتا, یہ بناتا کیسے ہے, یہ دلوں کا اطمینان آتا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو اتنی کوشش کر رہا ہوں 10-15 منٹ میں دیکھیے کہ یہ اطمینان میں اور آپ فیل کریں. اور اب میں آپ سے پوچھوں یہ اطمینان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں یہ چاہیے, اب خطی بات ہے کہ یہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دولت کے پیچھے بھی یہی اطمینان چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو, طاقت کے پیچھے بھی لوگوں کو یہی اطمینان چاہیے ہوتا ہے. زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں وہ, بعض اوقات دولت کے پیچھے جاتے ہیں, ملتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں لو ملی ہو اطمینان تو آئے گی. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بیوقوف مت بنو کہ پہلے 50 سال دولت کے پیچھے بھاگو اور جب نہیں ملے تو پھر اس کے بعد بیابانوں کے اندر جا کے پوچھو وہ اطمینان کہاں ہے. پہلے جن سے پکڑ لو کہ اطمینان چاہیے. اچھا یہ آتا کیسے ہے؟ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں پورا سسٹم اس کے اندر دیکھنا پڑے گا. یہ اطمینان کوئی ٹرکی چیز نہیں ہوگی کہ یہ ایک گلاس پھونک مارو پی لو اطمینان آ گیا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ پورا سسٹم ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے, تب وہ اطمینان لوگوں کے دلوں میں آتا ہے. اس میں توحید شامل ہے, توحید اس میں بنیادی ستون ہے, کہ اگر وہ توحید کمزور ہے تو اطمینان نہیں آئے گا, یہ بات طے شدہ ہے. تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا وہ اپنی توحید پر محنت کرنی پڑے گی. ہم خدا کو زبان سے مانتے ہیں یا ہم خدا کو دل سے مانتے ہیں؟ اگر یہ زبان زبان پہ چلنے والا لوتھڑا ہے اور لخلخا ہے جیسے کہ سید الشہدا نے فرمایا پھر تو نہیں, پھر پہ اطمینان نہیں آئے گا. یہ توحید کا دل میں رسائت ہونا, سرایت کر جانا, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے امام خمینی نے کہا کہ بھئی علی قاضی طباطبائی توحید کا پہاڑ تھے. ان کا وہ اطمینان ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ توحید کے پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ اطمینان ان کے اندر آ ہی نہیں سکتا تھا. تو سب سے پہلی چیز عزیز علی محترم, میں بھی ایک اور ذرا نیچے کا نسخہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن میں ایسا نہ ہوں کہ بنیاد کو مس کر دوں آپ کے سامنے. جو بنیادی ترین کام ہے وہ خدا کا یقین ہے, خدا پر ایمان, خدا پہ ایمان, قیامت پر ایمان, نبوت اور امامت پر ایمان, خدا کی اوصاف پر ایمان. اگر یہ نہ ہو تو اطمینان نہیں آ سکتا ہے. اور ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہی ہے. اچھا اب ہمیں لوگوں نے کیا سمجھا ہے, ہمیں لوگوں نے یہ سمجھا ہے بھائی فلاں سورہ پڑھ لو مطمئن ہو جاؤ گے. اچھا وہ پڑھ لیتا ہے اطمینان نہیں آتا, فلاں چیز کر لو ہو جائے گا, نہیں ہوتا بھائی. اب وہ کر کر کے جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر نعوذ باللہ اس کا دین بھی یقین ختم ہو جاتا ہے, دین کے بارے میں اس کو شک ہو جاتا ہے. اچھا وہ یہ کہتا ہے میں نے وہ کیا ہے جو سب نے کہا ہے. ہاں تو سب نے کہا تو ہے بیٹا, لیکن اس کی پہلے ایک شرط بھی تھی, شرط تھی توحید کے ساتھ. بغیر توحید کی کوئی چیز عمل نہیں کرتی ہے. پھر پہلے توحید لا. تو پہلا کام جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ فرسٹ تھنگ فرسٹ, توحید. اس پر محنت کریں, اللہ کو غائب نہ بنائیں, اللہ کو حاضر دیکھیں. یہ توحید کا کی بنیاد ہے کہ بھائی یہ خدا غائب نہیں ہے, یہ خدا ہے, ہر جگہ ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ ہم نے خدا کو تھرڈ پرسن سمجھا ہوا ہے. نہیں, خدا تھرڈ پرسن نہیں ہے, یہ خدا ہر جگہ ہے. اسی لیے بار بار کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم کہیں اور نہیں ہیں, ہم تمہارے دلوں کے اندر ہیں. تو جس دن میں اور آپ اس توحید کو احساس کرنے لگے کہ راؤنڈ دا کلاک 24 آورز میرا دماغ ہمیشہ سوچتا رہا خدا ہے, اس بات پر کنوینس ہو کہ خدا ہے اور خدا ہی طاقتور ہے, خدا ہی حاکم و مالک ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ اپنی زندگی کے ذاتی تجربوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. میں اور آپ اپنی زندگی کے ذاتی تجربوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. خدا نے ہماری زندگیوں میں ہمیں اتنے ذاتی تجربوں سے گزار دیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم خدا کو کشف کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ان تجربوں سے محروم ہو جائے. ہر ایک کی زندگی میں اتنے تجربے سامنے سامنے گزر چکے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تک کو پہچان سکے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے ایک بار خدا کو دیکھتا ہے, پہچانتا ہے, پھر دوسری بار بھول جاتا ہے. تو آپ اور میں اس بات کا اطمینان کر لیں کہ بھائی یہاں خدا ہے, جو کچھ ہے خدا ہی ہے, باقی کچھ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ یہ دنیا میں مثال شاید اتنی اچھی نہ ہو, مثلا اگر میری کہیں جاب لگنی ہے تو اصل میں جاب کس نے دینی ہے؟ دینی خدا نے, باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کاش ہمیں اس کا یقین ہو. اچھا کیا اس کا مطلب یہ کہ میں محنت نہ کروں, ایجوکیشن نہ ہو, توانائی نہ حاصل کروں, اسکلز نہ بناؤں؟ نہیں, سب کچھ بناؤں. خدا نے جو کچھ کہا ہے میں سب کچھ کروں, یہ خدا نے کہا ہے. لیکن میں یہ سوچوں کہ کہیں اور سے جاب آئے گی, پیسہ آئے گا, رسک آئے گا, نہیں ایسا نہیں ہوگا, آئے گا وہیں سے. یہ سب کچھ ہونا وہیں سے ہے. اب کتنا میں اس بات پر مطمئن رہوں کہ ہاں وہیں سے ہونا ہے اور اس کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کروں. دیکھیے عزیزان محترم, میں بیچ میں پھر اس بات کو بار بار ڈال رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ چونکہ خدا سے ہونا ہے میں نمازیں پڑھوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, باقی میں کچھ نہیں کروں گا. نہیں, خدا نے یہ نہیں کہا. وہ کل پرسوں بات ہوئی تھی, کل بھی شاید ہوئی تھی کہ پہلے پاؤں میں گرہ باندھو, اس کے بعد خدا پہ توکل کرو. تو توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوششوں کو بند کر دوں گا. نہیں, توحید پہ اپنا ایمان رکھوں گا, کوششوں کو بھرپور انجام دوں گا, یہ سارے کام کروں گا, لیکن توحید کے ساتھ. بس ایک چیز ہو گئی توحید, اس کے اوپر ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا ہے, میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اس کے ساتھ میں ایک پوائنٹ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ سوچا تھا کہ اس پوائنٹ پہ زیادہ کام کروں گا, لیکن دو چیزوں میں ہمارا وقت زیادہ لگ گیا. ایک تو یہ کہ اس بات کی اہمیت کو بتانے میں کہ بھائی خدا کی قوانین کو سمجھنا بہت ضروری ہے, دوسرا اس توحید کو بیان کرنے میں کہ بھئی توحید جو ہے وہ اثر کر رہی ہوتی ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. لیکن جو پوائنٹ آپ کی خدمت میں اچھی زندگی کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ایک نسخہ ہے, سادہ سا ایک نسخہ ہے, اور یہ سادہ سا نسخہ زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے, زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر اعتراف جرم نہ ہو وہ یہ ہے کہ ان تمام ادوار کو میں نے خود اپنی زندگی میں چیک کیا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا, ایک لائٹ سی زندگی ہوتی ہے, بوجھ والی زندگی ہوتی ہے, تو میں نے خود بھی تو گزاری ہے نا زندگی, میں نے بھی ان تمام کو اپنے اوپر سے گزرتا ہوا دیکھا ہے. تو کچھ کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو بھی رہا ہوگا, کیونکہ بھائی میں کوئی یونیک انسان تھوڑی تھا کہ میرے ہی ساتھ ہو رہا تھا سب کچھ, سب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اب یہ سب چیزیں گزارتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیے اچھی اور پاکیزہ زندگی کا ایک عجیب نسخہ ہمارے پاس ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اس کم وقت میں ہم تھوڑا سا اس کو بیان کر سکیں, ایسا نہ ہو بات ضائع ہو جائے. بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے, انسان تیزی تیزی میں کوئی بات کہتا ہے بات ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر تھوڑے سے منٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ ذرا پریشان مت ہوئیے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے اب اتنی محنت کر لی ہے, اب یہ بات جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. کہیں درود بھیجے گا محمد والے ایک بار پھر آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے, ذہن کی تازگی کے لیے, اور ہمارے بیان کے نقائص کو خدا انشاءاللہ آپ کے درود سے بھر دے اور پورا کر لے, اس کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. احسان محترم, اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے تھے تقریباً ہر قسم کی مشکل کہہ دیتے تھے. اللہ کے رسول کے جو جانشین تھے عالم اطہار, ان کے پاس بھی آتے تھے ہر قسم کی مشکل کہہ دیتے تھے. اچھا میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بڑا ہی سادہ دل, نرم سی طبیعت والا انسان, جس کو اس زمانے میں تو سادہ کہتے تھے, آج کے زمانے میں پاگل کہتے ہیں. آج کا دور مکاریوں کا دور ہے نا, تو یہاں سادہ انسان کو پاگل کہتے ہیں. اس زمانے میں بہرحال سادہ ہی کہتے تھے, اتنا برا نہیں گیا تھا, معاملہ وہ پاگل ہی کہنا ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا پاگل کہتے ہیں, یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ آخری وقت میں جو ایمان کے اوپر مضبوطی سے باقی رہے گا اس کو لوگ دیوانہ تعبیر کریں گے. یہ ہو رہا ہے. چلیے اچھا ہم لوگ پاگل نہیں ہیں, اب پتہ نہیں اس پہ الحمدللہ کہیں یا نہیں. تو ایک بہت سادہ آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس, اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کا دین بڑا سخت ہے, بڑا سخت دین لایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میرا دین تو بہت آسان ہے, میں تو بہت آسان دین لایا. اب آپ سمجھ رہے نا کہ آدمی کتنا سادہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس آ کے ایسی باتیں کر رہا. تو رسول خدا نے کہا بھائی میرے دین میں کیا سختی ہے. اب یہ رسول خدا کے حسن خلق ہیں کہ وہ کیسا ہی آدمی آ رہا ہے اس سے اسی لیول پہ بات کر رہا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ کہ ہمارے پاس ایک آدمی آتا ہے تو ہم فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں, وہ بےچارا بھاگ جاتا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ کیا مصیبت ہے, مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اللہ کے رسول کے پاس آیا, اس نے کہا یہ بڑا سخت دین ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں میرا دین تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا نرم دین ہے, اس پہ کام کرنا بہت آسان ہے. تو کہنے کا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے تو بڑی سختی لگتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا سختی لگتی ہے اس میں. کہنے کا آپ کا دین ایسا ہے بندوں کو خوش کرو خدا ناراض ہو جاتا ہے, خدا کو خوش کرو بندے ناراض ہو جاتے ہیں, ایسا دین سخت لایا. تو رسول خدا نے مسکرائے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک نسخہ دوں گا, اللہ بھی خوش رہے گا. کہنے کا اللہ کے رسول آپ مجھے بتا لیں, میری جان چھو جائے گی. دو چار میں نے بھی اضافات ڈال دیے, میری جان چھٹ گئی میری طرف سے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, یہ حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے ہم جیسوں کے لیے, تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھئی پاکیزہ زندگی کیسے نصیب ہوتی ہے. یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا بڑا خوبصورت نسخہ ہے, اور اس میں ہم اور احادیث کے ذریعے سے کچھ تفصیلات بھی اور سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جامع حدیث ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے اور حدیث کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو. دنیا میں زہد کسے کہتے ہیں؟ جنگلوں میں جانا, غاروں میں جانا, نہیں وہ زہد نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا وہ زہد نہیں ہے, وہ روحانیت ہوتی ہے. زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہتے ہیں, خدا کے کم دیے ہوئے پر قانے رہتے ہیں. لالچی طبیعت نہیں دکھاتے، حرص اور لالچ نہیں دکھاتے، کوشش پوری کرتے ہیں، خدا دے تو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنی آخرت کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں، جب ملتا بھی ہے اپنی ذات پہ کم لگاتے ہیں، اور یہ بڑا سخت کام ہے، نہ ملنے پر زہد دکھانا بہت آسان ہے، ملے اور کوئی زہد دکھائے یہ بہت سخت کام ہے، میری انکم تو بڑھے لیکن میرے اپنی ذات پر ہونے والے خرچے نہ بڑھیں بلکہ خدا کی راہ میں ہونے والے خرچے بڑھتے رہیں۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک وہ بندہ زہد دکھاتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں بہت متقی ہوں، میں دنیا کے پیچھے نہیں ہوں، تو چونکہ دنیا بھی تیرے پیچھے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو زاہد ہو گیا ہے، تو دنیا کے پیچھے نہیں، چونکہ دنیا بھی تیرے پیچھے نہیں آ رہی ہے، تو ایک وہ زاہد ہوتا ہے ہمارے یہاں، اچھا ایک وہ زاہد ہوتا ہے جو کماتا بہت زیادہ ہے، کنجوسی میں سب کچھ جمع کرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں زاہد ہوں میں خرچ نہیں کروں گا، تو زہد میں نہیں کر رہا ہے تو کنجوسی میں کر رہا ہے کام۔ اچھا ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس دنیا بے انتہا آتی ہے، ساری لوٹا دیتا ہے، کس پہ لوٹاتا ہے؟ اپنے اوپر، فضول خرچ، مصرف انسان، اور کہتا ہے میں زاہد ہوں مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شاید دنیا کی پرواہ نہیں تو اپنے اوپر کیوں خرچ کر رہا؟ آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ محنت کرے، دنیا کو زیادہ سے زیادہ لے، اپنے اوپر خرچہ کم کرے، آخرت کی تعمیر پہ زیادہ لگائے، یہ زاہد ہے، یہ زاہد ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے دنیا میں زہد اختیار کرو، البتہ یہ نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ زاہد نہیں ہے، نہیں، ممکن ہے ایک آدمی غریب بھی ہو اور زاہد بھی ہو، زہد بھی ہو اس کے اندر، اپنی غربت پہ کھانے ہیں کوئی بات نہیں، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، نہیں آتا تو ایسا نہیں کہ غریب زاہد نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے زیادہ واضح مثال کرنے کی خاطر عرض کیا کہ زاہد وہ ہے جس کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے آخرت کی تعمیر کر لیتا ہے۔ صحیح فرمایا کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے خوش رہے گا، خوش، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، زہد اختیار کرو دنیا میں، خدا تم سے محبت کرے گا۔ اگلا جملہ، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کی لالچ مت کرو، اس کے اوپر اپنی نظر مت ڈالو۔ میں اس کی تشریح عرض کروں گا، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پر اپنی نظر مت ڈالو، اس کی لالچ مت کرو، لوگ تم سے خوش رہیں گے، لوگ تم سے خوش رہیں گے۔ اب اس دوسرے پارٹ کو مجھے آپ کی خدمت میں تب تھوڑا سا بیان کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک جو آپ کا پرخلوص دوست ہوتا ہے، مخلص دوست ہوتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ میں دو سنائی جوڑ سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے کہ ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا، میں کسی سے ملا، منفی اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، میں کسی سے ملا اور ملنے کے دوران مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ صحیح ہے؟ اچھا ایک دفعہ کوئی مجھ سے ملا اور پوری ملاقات میں اس نے ایک دفعہ بھی ذہن میں یہ نہیں آنے دیا کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ مخلص کون سا ہے؟ مخلص وہ ہے جو نہ سوچے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، وہ آدمی مخلص ہے۔ جیسے ہی میں ایسا ہوا کہ میں نہ سوچوں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ آدمی مجھے پسند کرے گا، اللہ کے نبی نے یہ قانون دیا۔ اگر میں کسی سے ملا اور یہ نہیں سوچا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، بس سمجھ لیں دوستی بن گئی، دوستی ہو گئی۔ اور جیسے ہی میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں فلانے سے مل رہا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے، بس یہ سمجھ لیں دشمنی شروع ہو گئی، دوستی تو گئی۔ یہ ہو گیا دوستی کا قانون، دشمنی کا قانون۔ اچھی زندگی کرنی ہے، ابھی میں نے پہلا قدم طے کیا ہے۔ تو اگر آپ کو زندگی سے بوجھ کم کرنا ہے تو آپ کو دوست زیادہ بنانے ہیں، اگر دو زیادہ بنانے ہیں تو نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر دیا. آپ کسی سے بھی ملیں یہ نہ سوچیں اس سے مجھے کیا ملے گا. صحیح. اب اچھی زندگی عرض کرو. اچھی زندگی ہے کہ آپ یہ سوچیں میں اسے کیا دے سکتا ہوں. بس اگر آپ اب دیکھیں میں بالکل اپنے کور پہ آ گیا ہوں, بالکل کرسٹ تمام چیزوں کا جو تھا وہ یہاں پہ تھا. اگر میں اپنی زندگی میں اس پر کام کر گیا کہ میں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کسی سے کیا لوں گا, میں یہ سوچوں گا کہ میں کسی کو کیا دوں گا, آپ کی اور میری زندگی آسان. اچھا اب میں ذرا سے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. یہ جو میں نے آپ سے کہا یہ آسان ہے نہیں, یہ بہت مشکل کام. وہ دیکھیے اب مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو پھنسا رہا ہوں, اپنے آپ کو لاک میں ڈالتا ہوں. مثلا فرض کر لیجئے کہ 5-10 آدمی مجھے جانتے ہیں. ایک آدمی مجھے ملا ہے, نہ اس کے پاس دولت ہے, نہ ایسی کوئی شہرت ہے جو مجھ سے زیادہ بن رہے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس, لیکن وہ میرا پوائنٹ ہے اپنی شہرت کو ثابت کرنے کا. میں اس آدمی کو ملتا ہوں, اس کے بعد پیسہ بھی مجھ سے کم ہے, شہرت بھی مجھ سے کم ہے, طاقت بھی مجھ سے کم ہے. اب یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے کیا؟ نہیں دے سکتا ہے ابھی بھی. وہ کیا, میں اس کو ملتا ہوں اپنے جذبے غلبے کو, اپنے اندر جو ایروگینس ہے, جاہ طلبی ہے, اس کو اس کے اوپر خالی کر رہا ہوں. میں ملا ہوں اس کو اور اس کے سامنے شوبہ بازی کر رہا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے, میں کتنا مشہور ہوں, میرے پاس اتنی طاقت ہے. اچھا یہ کچھ مجھے دے سکتا ہے کیا؟ بظاہر تو کچھ نہیں دے سکتا, تو یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے. اس موقع پر یہ فقیر نہیں ہے, میں فقیر ہوں. میں فقیر ہوں اور اس کے پاس کچھ ہے جس میں مجھے چاہیے. وہ کیا ہے؟ میں اس سے احترام لینا چاہ رہا ہوں, اس کو امپریس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نفس بہت کمینی چیز ہے بعض اوقات, یہ اس کمینے پن تک آتا ہے بعض اوقات. بہت معذرت کے ساتھ میں نے سخت لفظ استعمال کیا, یہ نفس بہت ہی عجیب چیز ہے. تو بظاہر اس بندے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو میں اس کے کیوں پیچھے پڑا ہوا ہوں؟ اس سے اپنے نفس کی غلط جذبات کی تسکین کرنا چاہ رہا ہوں, اس بیچارے سے بھی کچھ لینا چاہتا ہوں جبکہ بظاہر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کاش میں اور آپ ان تمام قیود سے نکل آئیں. لوگوں سے لینے کی مت سوچیں بلکہ لوگوں کو دینے کی سوچیں. بس اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں ہمارے پاس قانون کے دو حصے بنے. پہلے مرحلے میں میں یہ سوچنا بند کروں کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں. پہلے مرحلے میں محنت اس پہ کروں, یہ سوچنا بند کروں کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں. اچھا جتنا میں سوچتا رہوں گا نا میں اس سے کیا لے سکتا ہوں, میرے دشمن بڑھتے جائیں گے, میرے دوست کم ہوتے جائیں گے. مجھے اگر اپنے دوست بڑھانے, اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ دوست میں اور ملنے ملانے والے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے, دوست بہت کم ہوتا ہے, ہم سب کو معلوم. ملنے ملانے لوگ تو پوری دنیا ہوتی ہے, میرے پاس 5,000 کارڈ ہو سکتے ہیں, میرے کانٹیکٹ میں 5,000 کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں, 10,000 کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن دوست دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. صحیح. اگر مجھے دوست بڑھانے تو پہلا قانون کیا ہوا؟ پہلا قانون یہ ہوا کہ بھیا جس کسی سے ملو یہ نہ سوچنا کہ اس سے کیا ملے گا. اور میں نے اس کی باریکی کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے سے بھی کچھ لینے کے موڈ میں ہوتے ہیں جس کے پاس بیچارے کو دینے کا کچھ نہیں ہوتا ہے, اس سے بھی کچھ ہتھیانے کے موڈ میں ہوتے ہیں. پہلا قانون یہ. دوسرا قانون کیا ہے؟ آپ جس سے ملیں یہ سوچیں میں اسے کیا دے سکتا ہوں. اب یقین مانیے آپ بادشاہ ہیں, اب آپ بادشاہ ہیں. کیوں؟ اللہ نے ایک عجیب قانون بنایا ہے, خدا اس کو دے گا جو اس کے بندوں کو دے گا. خدا اسے دے گا جو اس کے بندوں کو دے گا. آپ بادشاہ ہو گئے کیونکہ آپ کو دینے والا خدا ہو گیا. آپ کسی سے لے ہی نہیں رہے, آپ خدا سے لینے کی سوچ رہے ہیں. جب آپ کو دینے والا خدا ہو گیا تو یہ سمجھ لیجیے غنی و قدیر آپ کا دینے والا ہو گیا, مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو ایزان محترم پاکیزہ زندگی کا ایک نسخہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ بھائی سچائی پہ آ جاؤ، آپ ہیں پہلے سے، میرا کام تو اصلاح کرنا ہے نا، تذکرہ کرنا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ذہن یا کوئی ایسی کوئی میرا کوئی اسٹائل کوئی ایسا طنز کی طرف نہ ہو کہ آپ کی سمجھ لو کہ میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ طنز کر رہا ہوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں ہم لوگ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ کشتی جا رہی ہے بغیر امام کے. ہمیں اس کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارا قائد اور رہبر اس کشتی میں ہمارے ساتھ ہو. ہم محروم ہیں اس وقت، ہم غیبت کی محرومیت میں کب تک پسیں گے؟ اور یہ جو غیبت کی محرومیت ہے اس کا مداوا اور علاج نفس کے علاج کے اندر ہے. ہم صرف طاقتوں کو سمیٹ کر امام کو حاضر نہیں کر پائیں گے، امام کی غیبت کا خاتمہ نہیں کر پائیں گے. ہم صرف دولتوں کو سمیٹ کر کوئی غیبت ختم نہیں کر پائیں گے. ہاں، اگر ہمیں غیبتوں کو ختم کرنا ہے تو اپنے نفسوں کو انسان بنانا پڑے گا، اور نفس کو انسان بنانے کے اندر یہ جو پاکیزہ زندگی کا آئیڈیا ہے اس کے اوپر کام کرنا. اور میں آپ کی خدمت میں دو اسٹیج عرض کی. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ یہ سوچنا بند کر دو کہ کسی سے کیا ملے گا. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ یہ سوچنا شروع کر دو کہ میں نے دوسروں کو کیا دینا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، جیسے ہی آپ پہلے اسٹیج پر کام کرنا شروع کریں گے آپ کے دماغ کا بوجھ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے بھائی، آپ ایک گاڑی کا انجن ہے، وہ بنا ہے ایک سرٹن اسٹیٹک اور تمام لوڈ کو اٹھانے کے لیے. گاڑی کا انجن جو بنتا ہے ظاہر ہے وہ یہ دیکھ کے بنتا ہے کہ خود گاڑی کا لوڈ کتنا ہے، اور اس میں کبھی پورا لوڈ آ گیا تو وہ کتنا ہوگا، اس کے لیے ایک انجن بنتا ہے. اچھا، یہ جو گاڑی کا انجن بنا ہے یہ دو گاڑیوں کو گھسیٹنے کے لیے نہیں بنا ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کی کوئی مہران گاڑی اٹھائیں اور اس میں پہلے پانچ بندے بٹھائیں اور پیچھے پھر اس کے ایک اور ٹریکٹر لگا کر مہران سے کہیں کہ اس کو بھی گھسیٹے، تو مہران میں بیچاری میں اتنی طاقت نہیں، وہ پانچ بندے بھی درود و صلوات کے ساتھ ہی اٹھا دیے. اس کے پیچھے آپ نے ٹریکٹر بھی لگا دیا، تو اس میں تو بھائی یہ طاقت نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو نفس انسانی ہے اور یہ دماغ ہے، یہ ایک انسان کو سوچنے کے لیے ہے. منافق دو کا بوجھ ڈالتا ہے، ایک اندر کا اور ایک باہر کا. بھائی اس کا دماغ تھکے گا یا نہیں تھکے گا؟ یہ تو تھک جائے گا، اس کا تو بوجھ بڑھے گا ہی بڑھے گا. کیوں بھائی؟ ایک انجن پہ دو گاڑیاں چلا رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تم کو ایک دماغ دیا ہے، ایک انسان چلاؤ اس پہ، اس کو منافقت مت سکھاؤ. جیسے ہی میں یہ سوچتا ہوں نا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اب یہ بول تو نہیں سکتا میں، تو بولوں گا اے بی سی اور سوچوں گا ایکس وائی زی، تو بوجھ تو بڑھے گا. پھر جب وہ ملے گا دوبارہ تو پھر اپنا اس پلان چھپاؤں گا جو ایکس وائی زی نے سوچا تھا، اور دوبارہ اس بڑی ملاقات ہوئی آپ سے، بڑی خوشی ہوئی، اور سوچ رہا ہوں وہ کام پھنسا ہوا ہے وہ نکلوانا ہے ابھی. تو بھائی یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ کہ جس کے ساتھ میں یہ ڈرامے کر رہا ہوں وہ خود اس کا ماہر ہے، وہ خود استاد ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ اے بی سی دکھا رہا ہے اور سوچ ایکس وائی زی رہا ہے. اچھا، اس نے اپنا ایس ٹی ڈبلیو خود بنایا ہوا ہے، وہ اپنے ڈرامے میں چل رہا ہے. تو اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں. بھیا بوجھ تو بڑھے گا، سوسائٹی تو تباہ ہوگی، اتنے ڈرامے کس نے کہے تھے؟ آؤ ایک دوسرے کے سامنے ملو، اللہ کے بندے تم بھی، اللہ کے بندہ وہ بھی، تمہیں دینے والا بھی خدا ہے، اس کو دینے والا بھی خدا ہے. اس سے کام مانگتے کر رہے ہو، زندگی گزارو، سکون سے گزارو. تو عزیزان محترم یہ پاکیزہ زندگی ہے، یہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، یہ ان کی اولاد طاہرہ نے بیان کی ہے. خود اسی پاکیزہ زندگی پہ زندگی گزارتے رہے، ان کے چاہنے والوں نے اسی پاکیزگی کے اوپر زندگی گزار کے بڑے مطمئن زندگی گزار کے چلے گا. تو ہمارے سامنے راستہ بہت واضح ہے. جتنی بھی مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا صرف ایک بنیادی حل ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نومنو ببعض ونکفر ببعض، یہ غلط کام ہے. کچھ تو مانیں گے اور کچھ ہم نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہوگا، یہ دین میں مشکل کرے گا. تو ایزان محترم بہت آپ کا وقت دیا، اور یہ بات جو تھی وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی ہمارے خیال میں، ہماری دانش میں بہت سادہ سی باتیں تھیں لیکن ہیں بہت امپورٹنٹ، اور میں اور آپ اس کے اوپر اب ہی سے پریکٹس شروع کریں تو اس کا اثر دیکھتے ہیں. ویسے آپ پہلے سے کر رہے ہیں، میں اس کا اعتراف کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تذکرہ کرنا پھر بھی فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایک دفعہ پھر ان تمام مسائل میں کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کتنا خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے آشنا کیا، ان کی تعلیمات تک پہنچایا. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر اس در تک، اس مقدس دروازے تک نہ پہنچتے، نہیں معلوم کن جاہلوں اور نفس پرستوں کے سامنے کھڑے ہوتے. پروردگار عالم نے لطف کیا کہ ہمیں مولا امین المومنین ان کی اولاد طاہرہ کا دروازہ سکھایا اور ان کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا کہ جن کے سامنے پوری کائنات اگر صرف اس دروازے کو سوچیں جو بی بی سیدہ کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، بی بی کا دروازہ گھر سامنے ہی تھا، تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں جبرائیل آتے تھے. پوری دنیا نہیں آ رہی، اور ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، فرمایا روایت میں کہ جب محشر برپا ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام خلائق کے سامنے اعلان ہوگا، تمام اولیاء، اوصیاء، انبیاء سب تشریف فرما اور سائر مخلوق سب کے سامنے اعلان ہوگا کہ سب لوگ احترام کریں ان کا کہ جو اب تشریف لا رہے ہیں، اور اس موقع پر سیدہ طاہرہ میدان حشر میں تشریف لائیں. عزیزو کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو کہ خدا ہمیں میدان حشر میں جگہ ہی وہ دے جو سیدہ کے سائے کی جگہ ہو، ان کی شفاعت کی جگہ ہو. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے دلوں میں بی بی کے نام کی محبت ہے، بی بی کی ذات کی محبت ہے، انشاءاللہ ایسا وقت ہو کہ جب بی بی تشریف لائے اور آپ کا اور میرا دل اسی عادت کے تحت ان کے احترام میں جھکے تو خدا کی طرف سے اعلان ہو کہ سیدہ کے احترام کرنے والے ان کے ساتھ ہیں. کاش یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوں. عزو شاید مناسبت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب بی بی تشریف لائیں گی تو بعض روایات کے مطابق امام حسین کا خون آلود کرتا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور بعض بیانات کے مطابق حضرت علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا جائے گا، اور اس موقع پر اعلان ہوگا بے ای ذنب قتل، یہ کس جرم میں مارے گئے. عزیزو ماں نے جو مصائب خود جھیلے ہیں، بی بی ام الائمہ نے جو مصائب خود جھیلے ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، ہم ان اسرار کو نہیں جانتے، لیکن ذرا یہ تصور کرنا کہ کوئی ماں اپنے بچے کے گلے پر چھری چلتی ہوئی دیکھے، اپنی آل اولاد کو کربلا میں پامال ہوتا دیکھے. ایسا جملہ تھوڑا سخت ہے، میں مسائل کے سب جملوں سے گریز کرتا ہوں، لیکن بس اتنا سوچنا کہ درباروں اور بازاروں میں اپنی اولاد کو چلتا دیکھے، اور بار بار بی بی زینب ام کلثوم کو دلاسا دے کے صبر کرو.
يا حسين. Y'all say.